نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آخری نشتا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا رنگ تراشتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر ضمیر صدر سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی میرے واجب الاحترام قابل سر احترام علماء اکرام پشاور شہر کے رجوع نوجوانوں اور دوستوں ربیع الاول کے سیرت کے جلسوں میں یہ آخری سے پہلا جلسہ ہے اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام حسب روایت یہ اجلاس منعقد ہو رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک طویل عرصے سے ان کانفرنسوں کے انعقاد کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا گیا ہے میں نے ہشت نگری کی رات کی تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ توحید کی روشنی میں بیان کی تھی اور میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ آج کی جو تقریر ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہوگی لیکن یہ صحابہ کی تعلیمات کی روشنی میں نبی کی سیرت بیان ہوگی میرے دوستو تقریر سے پہلے چند باتیں آپ سماعت فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کیا معیار ہے؟ ایک اول العظم ہستی، ایک برگزیدہ انسان، اس کو کس طرح برگزیدہ مانا جائے، اس کی عظمت کا اعلان کس طرح کیا جائے، اس کو عظیم کہنے میں افراط و تفریط سے کام لیا جائے، یا اس کو ماننے کا کوئی معیار بھی ہے؟ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے، ان کے ماننے والے عیسائیوں نے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور قرآن کو ان کی ترغیب کرنی پڑی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تھا، لیکن اسی عیسیٰ بن مریم کو ایک طبقے نے اتنا برا کہا کہ اس کو انسانیت سے خارج کر دیا، وہ یہودیوں کا طبقہ۔ بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضور نے فرمایا علی میری امت میں تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی ہے، حضور کا ارشاد کہ اے علی میری امت میں تو عیسیٰ بن مریم ہے، جس طرح عیسیٰ کی وجہ سے ایک طبقے نے عیسیٰ کو خدا بنایا وہ بھی گمراہ ہوا، ایک طبقے نے عیسیٰ سے نفرت کی وہ بھی گمراہ ہوا، اسی طرح اے علی میری امت میں تیری مثال بھی عیسیٰ بن مریم کی ہے کہ ایک طبقہ تجھے خدا بنا کر تجھے یا علی مدد کہہ کر تجھ سے مدد مانگے گا، تجھے خدا کی جگہ پر بٹھا دے گا، اور دوسرا طبقہ تجھے برا کہہ کر تیرے تجھ سے نفرت کرے گا، ایک طبقے کو دنیا رافضی کہے گی، دوسرے طبقے کو دنیا خارجی کہے گی، تو یہ دونوں طبقے گمراہ ہوں گے، جس طرح عیسیٰ کو بڑھانے والا بھی گمراہ ہے گھٹانے والا بھی گمراہ۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح مانا جائے، قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ نہ خدا ہے نہ وہ نفرت کی چیز ہے، عیسیٰ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے، بات ختم ہو گئی۔ علی المرتضیٰ کو کیسے مانا جائے کہ علی عظمت والا ہے، علی رفعت والا ہے، علی بلندی والا ہے؟ علی المرتضیٰ وہ ہے جو نحو کا امام ہے، جو صرف کا امام ہے، جو تقوی کا امام ہے، جو کردار کا امام ہے، جو علم کا امام ہے، جو چاروں روحانی سلسلوں کا بانی ہے، جو تقوی کا امام ہے۔ علی وہ ہے جو فاتح خیبر ہے، وہ جو شیر یزدہ ہے، جو پیغمبر کا رفیق ہے، جو نبی کا داماد ہے، جو نبی کا رشتہ دار ہے، لیکن ساری باتوں کے باوجود علی علی ہے، نہ نبی ہے نہ خدا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں، میں نے کہا شاید آپ کی صحت خراب ہو جائے یا بی بی جی کی حکومت ہے شاید آپ پر پرچہ ہو جائے سبحان اللہ کہنے سے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ سن ہو کر نہیں بیٹھے، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، ویسے سبحان اللہ کہنا نیکی ہے۔ تو دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ اتنی عظمتوں کے باوجود، ایک طرف تو وہ علی ہے جو خیبر کا کوٹ اڑا رہا ہے، ایک طرف تو وہ علی ہے جو نعرہ مارتا ہے تو کفر کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور ایک طرف علی ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ پہاڑ کے اوپر حضرت علی کے دو اونٹ چڑھ رہے ہیں، حضرت حمزہ آئے اونٹوں کو ذبح کر دیا، حضرت علی نے وہ اپنی شادی کے لیے رکھے ہوئے تھے، حضرت علی نے دیکھا کہ میرے پالتو اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، حضرت علی روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے۔ ایک طرف وہ علی فاتح خیبر ہے اور ایک طرف وہ علی رو رہا ہے، اب ہم کیا کہیں، مشکل کشا کہیں یا حاجت روا کہیں؟ اگر وہ مشکل کشا ہے تو رویا کیوں، اور اگر اس کی عظمت کوئی نہیں تو وہ فاتح خیبر کیوں؟ دونوں چیزیں ہیں، یہ افراط ہے تفریط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی افراط ہے تفریق ہے، لیکن عشق کا ایک معیار ہوتا ہے اور وہ معیار قرآن نے بتایا۔ حضور علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، لیکن آپ کو مانا کیسے جائے؟ کیا حضور کو بھی خدا بنا دیا جائے؟ کیا حضور کو بھی خدا کی مسند پر بٹھا دیا جائے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدائی مسند دے دی جائے، یا نعوذ باللہ آپ کا مرتبہ کم کر دیا جائے؟ ٹھیک ہے نا بھائی، اس کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا تیرے نزدیک آمنہ کے لال کی کیا حیثیت ہے؟
تو قرآن سے بہتر تو معیار کوئی نہیں کہ ہے کہ معیار قرآن سب سے بڑی چیز ہے. اور میں نے رات کے جلسے میں ایک بات کہی, اس کو تائید کے طور پر یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کرایا. معراج ایک غیر معمولی واقعہ, حیرت انگیز واقعہ معراج. آج سیاروں اور ستاروں پر دنیا چلی گئی, چاند پر امریکہ نے خلائی گھوڑے دڑا دیے تو دنیا حیرت میں ڈوب گئی. لیکن آج سے 1400 سال پہلے آمنا کلال نے ان سیاروں کو ستاروں کو اور چاند کو پاؤں سے رونگ ڈالا تھا 1400 سال پہلے. تو اب کیا حیثیت رہی چاند کی یا ستاروں کی یا ان تک کی؟ لیکن یہ بات دیکھیے, اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر کو عرش پر لے جا رہا ہے, لے جانے سے پہلے بتا رہا ہے کہ جس محمد کو میں عرش پر لے جا رہا ہوں وہ ہے کون, اور جس کو میں واپس کر رہا ہوں وہ ہے کون. دیکھیے قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. خدا کو یہ بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ دنیا کو یہ بتاتا کہ خدا اپنے بندے کو لے گیا, خدا اپنے بندے کو لے گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سبحان الذی اسرا برسول ہی, خدا اپنے رسول کو لے گیا, یا سبحان الذی اسرا بمحمد ہی, خدا اپنے محمد کو لے گیا. اس کہنے سے بھی بات بن جاتی. لیکن محمد کون ہے, محمد کی ذات کیا ہے, محمد کی حیثیت کیا ہے, وہ اس سے متعین نہ ہوتی. اس لیے خدا نے بتا دیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ ہی, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا. اور جب آسمانوں سے خدا اپنے پیغمبر فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, خدا نے جو کچھ اپنے بندے کو دینا چاہا دے دیا. اب دیکھو خدا جب اپنے نبی کو لے جا رہا ہے تو اس وقت بھی کہتا ہے یہ عبد تھا, جب واپس کر رہا ہے اس وقت بھی کہہ رہا ہے عبد تھا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں میں جس کو دنیا میں عزت دینا چاہتا ہوں جاہل قوم اس کو بڑھا کر میری مسرت پر بٹھا دیتی ہے. میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو عیسائیوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. میں نے عزیر کو عزت دی تو انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. میں نے فرشتوں کو عزت دی تو انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو محمد کو اگر میں اوپر لے جانے سے پہلے اس کی حیثیت کا تعین نہ کروں تو معراج کی وجہ سے امت محمدیہ اس کو کہیں میری جگہ پر نہ بٹھا دے. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, اے دنیا کے لوگوں محمد کو جب میں عرش پر لے جا رہا تھا اس وقت بھی یہ بندہ تھا, جب میں نے واپس کیا اس وقت بھی یہ بندہ تھا. تو حیثیت کا تعین کر دیا یا نہیں کر دیا؟ ایک تو یہ تعین ہے جس کو قرآن نے کیا, اور ایک ہے عشق. یہ اگلی بات ہے کہ پیغمبر سے عشق کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ ایمان کا حصہ ہے. مسلمان کا ایمان ہے کہ پیغمبر سے عشق لازمی ہے, نبی سے محبت لازمی ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ لیکن حضور سے عشق کس طرح کیا جائے, اس کا معیار کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اے پیغمبر اعلان کر دے, صحابہ کو کہہ دے, اے دنیا کے لوگوں, قیامت تک آنے والی دنیا کے لوگوں, اگر تمہارا ایمان ابو بکر کے ایمان کی طرح ہوا, عمر کے ایمان کی طرح ہوا, عثمان کے ایمان کی طرح ہوا, علی کے ایمان کی طرح ہوا, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, پھر تو تم ہدایت والے ہو. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اگر یہ بات نہ ہوئی تو پھر یہ ہدایت نہیں ہے, پھر یہ ضلالت ہے, پھر یہ گمراہی ہے, پھر یہ غوایت ہے. گویا کہ ایمان تمہارا وہ معتبر ہے جو ایمان صحابہ والا ہوگا. اب دیکھو توحید پر ایمان ابو بکر والا, پیغمبر پر ایمان ابو بکر والا, قرآن پر ایمان ابو بکر والا, عثمان پر ایمان ابو بکر والا, قیامت پر ایمان ابو بکر والا, دین پر ایمان ابو بکر والا. اگر صحابہ کے ایمان سے ہٹ کر ایمان قبول کرو گے تو ایمان تمہارا معتبر نہیں ہوگا. کیوں کہ صحابہ معیار ہیں, صحابہ کسوٹی ہیں, صحابہ نمونہ ہے, صحابہ اسوہ حسنہ ہے, صحابہ پگڈنڈی ہے, صحابہ شاہراہ ہے, صحابہ صراط مستقیم ہے. اس صراط مستقیم پہ چلو گے ایمان معتبر ہوگا. کیوں کہ صحابہ نے کہا نمازیں 5 ہیں, صحابہ نے کہا روزے 30 ہیں, صحابہ نے کہا سال میں حج 1 مرتبہ ہے, صحابہ نے کہا زکات 2.5% فرض ہے. اب تم 5 نمازوں سے 6 نمازیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے, 30 روزوں میں 31 کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے, حج 2 مرتبہ کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے, زکات 3% کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے کہ جو معیار دین کا, اسلام کا, شریعت کا صحابہ بتا گئے ہیں, پھر ایک صحابی ہوتا تو کہتا شاید وہ بھول گیا ہو, 2 صحابی ہوتے تو کہتا شاید وہ بھول گیا ہو. لیکن خدا نے 144,000 صحابہ دنیا میں بھیج کر پیغمبر کی ایک ایک ادا کو, پیغمبر کی ایک ایک صفت کو محفوظ کر دیا اور حفاظت پر پھر کتابیں چھپی. بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، مسلم شریف ہے، اور ایک ایک کتاب میں صحابہ کے اقوال درج ہے، تو ایمان وہ معتبر ہے جو نبی کے صحابہ نے بتایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن آسمانوں سے اترا، صحابہ نے دیکھا، پیغمبر پر نبوت آئی، صحابہ نے دیکھا، نبی مکے میں آئے، صحابہ نے دیکھا، نبی مدینے میں آئے، صحابہ نے دیکھا، نبی فرام کی چوٹی پہ چڑھے، صحابہ نے دیکھا، پیغمبر نے سجدہ کیا، صحابہ نے دیکھا. آج کوئی کہے قرآن اللہ کا کلام نہیں، میرے پاس دلیل کوئی نہیں. آج کوئی کہے یہ 10 لاکھ حدیثیں نبی کا کلام نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں. کیوں؟ کہ دلیل تو صحابہ ہے، صحابہ کو نکال دے، قرآن قرآن نہیں رہتا، حدیث حدیث نہیں رہتی. کیوں؟ کہ آسمانوں سے قرآن اترتا، صحابہ نے دیکھا، نبی کو قرآن پڑھتے صحابہ نے دیکھا، نبی کو سجدہ کرتے صحابہ نے دیکھا، نبی کو حدیث بیان کرتے صحابہ نے دیکھا، پیغمبر کو چلتے صحابہ نے دیکھا، نبی کو روتے صحابہ نے دیکھا، نبی کو پہاڑ میں صحابہ نے دیکھا، نبی کو بدر میں صحابہ نے دیکھا، نبی کو احد میں صحابہ نے دیکھا، نبی کو خیبر میں صحابہ نے دیکھا، نبی کو حنین میں صحابہ نے دیکھا، نبی کی بیٹیاں 4 تھی صحابہ نے دیکھا، نبی کے بیٹے 3 تھے صحابہ نے دیکھا، نبی کی بیویاں 11 تھی صحابہ نے دیکھا، پیغمبر رکوع میں ہے صحابہ نے دیکھا، نبی نے مہمان نوازی کی صحابہ نے دیکھا، نبی نے خوشی کی صحابہ نے دیکھا، نبی نے غمی کی صحابہ نے دیکھا، نبی نے غیر مسلموں کو خطوط لکھے صحابہ نے دیکھا. صحابہ کو درمیان سے نکال کر قرآن قرآن میں رہے گا، حدیث حدیث میں رہے گی، نبی کی شریعت شریعت میں رہے گی. معیار عشق کا محمد کے صحابہ ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے اپنے سینے کے پیپ میں محفوظ کر کے قیامت تک آنے والی ہر انسانیت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر بستی کے لیے محفوظ کر کے بتا دیا کہ وہ عشق کا معیار جو صدیق نے قائم کیا اس سے بہتر معیار کوئی نہیں. وہ معیار نبی کے عشق کا جس کا سبق صحابہ نے دیا وہی قابل قبول ہے. کہو وہی قابل. صحابہ کو نکال دو عشق نہیں رہتا. کوئی کہے گا محمد خدا تھے، نعوذ باللہ. کوئی کہے گا محمد رسول اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے. کہتے ہیں یہ نہیں خدا عالم الغیب ہے، تو کئیوں نے عشق میں کہہ دیا کہ خدا کے علاوہ نبی بھی عالم الغیب ہے. خدا مشکل کشا ہے، تو کئیوں نے افراط و تفریط میں کہہ دیا علی بھی مشکل کشا ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے، تو کئیوں نے کہہ دیا کہ نبی بھی ہر جگہ موجود ہے. خدا مختار کل ہے، تو کئیوں نے جوش میں آ کر کہہ دیا نبی بھی مختار کل ہے. خدا ہر کام کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا نبی بھی ہر ایک کر سکتا ہے. تو جو خدا کی صفت ہے وہ نبی میں لے آئے، لیکن ہم اس کا فیصلہ صحابہ سے کراتے. کس سے کراتے؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابی اور نبی کا عشق بتاؤ، نبی کی محبت بتاؤ، نبی کا پیار بتاؤ، عشق کس کو کہتے ہیں؟ تو جس وقت ہم نے صحابہ کو دیکھا تو ہمیں سارے صحابہ سے یہی سبق ملا کہ عشق رسول نبی کے حکم کو ماننے کا نام ہے. عشق رسول نبی کے حکم کو، ٹھیک ہے یا نہیں، ماننے کا نام ہے یا نہیں؟ یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہوا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، او لوگوں بیٹھ جاؤ، مسجد نبوی میں آپ کھڑے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سب لوگ بیٹھ گئے. ایک آدمی دہلیز کے اوپر کھڑا ہے، اس کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے، ایک نیچے ہے، وہ وہیں بیٹھ گئے. حضور اس کا باہر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا اس آدمی کو، اس کا ایک پاؤں اوپر ہے ایک نیچے ہے. حضور نے فرمایا تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب آپ کا حکم آیا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے کہا اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی بجاوری میں دیر ہو جاتی ہے. معیار عشق کا یہ ہے، معیار عشق کا. اور حضور سامنے گئے، بکریوں کا ایک باڑا تھا، اس باڑے میں آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی باڑے میں بیٹھا ہوا. حضور نے صحابی سے کہا ابو دردا، میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو یہاں باڑے میں بیٹھ گیا. تو ابو دردا نے کہا یا رسول اللہ میرے کان میں یہاں آپ کی آواز آئی، بیٹھ جاؤ، میں یہیں بیٹھ گئی. ابو دردا، میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا بیٹھ جاؤ. تو ابو دردا نے جو تاریخی جملہ کہا اس کا ترجمہ ایک اردو کے شاعر نے کیا ہے. ابو دردا نے کہا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. یہ نبی کا عشق تھا، کہو یہ نبی کا. کیوں؟ کس کو کہتے ہیں عشق؟ نبی کا حکم ماننے کو. پیغمبر کا حکم ماننا یہ عشق ہے. لیکن ہم لوگوں نے عشق کیا بنایا؟ سارا سال بےمانی کرو، سارا سال جھوٹ بولو، سارا سال بدماشی کرو، سارا سال فراڈ کرو، سارا سال ملاوٹ کرو، سارا سال قبروں پہ سجدے کرو. ربیع الاول کا مہینہ آئے، جھنڈیوں کے لیے 10 روپے دے دو، جنت خرید لو. ٹھیک ہے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ 50 روپے جھنڈیوں کے لیے دے دو، لوبانوں کی بتیوں کے لیے. عشق ہو گیا، عشق رسول بن گئے. یہ معیار نہیں، کہو یہ معیار. حضور کی ولادت ہوئی 9 ربیع الاول کو. حضور کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ اور آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو. اسی لیے 12 ربیع الاول کو 12 وفات تو کہتے ہیں، 12 ولادت نہیں کہتے. مشہور کیا ہے 12 ولادت تو مشہور نہیں ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے. علماء کی اکثریت نے اور مورخین کی اکثریت نے 9 ربیع الاول آپ کی ولادت لکھی اور 12 ربیع الاول آپ کی وفات لکھی. اب سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جب یہاں آتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اور 12 ربیع الاول جب 1400 سال پہلے صحابہ کے پاس آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا بھائی, یہ تو فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے نا کہ عشق ہمارا صحابہ کے عشق سے ملتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, اور صحابہ کی شان قرآن نے بیان کی ہے اور قرآن کی 700 آیتوں میں صحابہ کو جنت کا ٹکٹ دیا گیا ہے. جب صحابہ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا تو اس کا مطلب ہے معیار صحابہ. معیار کیا ہے؟ ایک مفکر قلت نے لکھ دیا کہ صحابہ معیار حق ہی نہیں. لکھا کہ نہیں لکھا؟ آپ جانتے ہیں تو مولانا مودودی صاحب نے اپنے منشور میں, جماعت اسلامی کے منشور میں لکھا کہ صحابہ معیار حق نہیں. مجھے توجہ اور ٹھہرے اور نعرے لگانے سے پہلے بات سمجھ لیا کریں. انہوں نے لکھا کہ صحابہ معیار حق نہیں. آج وہ ہوتے یا میری ان سے ملاقات ہوتی تو میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ان سے پوچھتا کہ جس میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اے صحابیوں دنیا میں اعلان کر دو کہ اگر ان کا ایمان تمہارے جیسے ایمان والا ہوا, تمہارے جیسا ہوا تو فقط اهتدوا, پھر تو ہدایت والے ہیں, ورنہ وہ ضلالت اور گمراہی ہے. معیار کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو معیار ہے کہ ایمان لوگوں کا کس جیسا ہو؟ صحابہ جیسا ہو. یہی تو معیار ہے. اور پھر یہ بھی تو معیار ہے نا کہ بدر کا میدان ہے, 313 صحابہ کو لے کر رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کا خیمہ میں چٹان کے اوپر لگا دوں. ٹیلا تھا, حضور کا خیمہ لگا دیا گیا. عربی زبان میں خیمے کو عریش کہتے ہیں اور وہ عریش ایسا تھا کہ جس کی چھت نہیں تھی, چھت کے بغیر خیمہ تھا. ارد گرد کانے وغیرہ اور یہ درختوں کے پتے اور درختوں کی ٹہنیاں لگا دی اور اس کو بند کر دیا. اور اندر کیا تھا؟ اندر کچھ فرش اور محمل کا, جناب علی وہ صوفہ یا محمل کا یہ قالین نہیں بچھا ہوا تھا بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے, یہ کنکریاں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں پر ایک چھوٹا سا کپڑا بچھایا اور آپ وہاں آرام فرما ہے. اور حضور نے فرمایا ساتھ میرے اس عریش کا پہرے دار تو ہے اور اس خیمے میں سوائے ابو بکر کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. یہ حضور نے فرمایا. یہ بدر کا میدان ہے, رات کا وقت ہے, عشاء کی نماز کے بعد. حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سجدے میں. آدھی رات کا وقت ہوا تو صدیق اکبر آئے تو صدیق اکبر نے عریش میں داخل ہو کر دیکھا کہ رسول اللہ سجدے میں ہے. ابو بکر پھر خیمے اب لشکر کا چکر لگا کر واپس آئے تو دیکھا رسول اللہ سجدے میں ہے. تو ابو بکر تہجد کے وقت آئے اور آ کر دیکھا کہ رسول اللہ ابھی تک سجدے میں ہے تو انہوں نے کہا کہ کہیں اللہ قرآن خاصہ روح پیغمبر کی کف سے انسری سے پرواز نہ کر گئی ہو. ابو بکر کانپنے لگے اور کانپتے ہوئے پیغمبر کے قریب آئے کہ اتنی دیر ہوگی نبی سجدے میں ہے, نماز عشاء کے بعد پیغمبر نے سجدہ شروع کیا ہے اور تہجد کا وقت ہے, نبی سجدے میں ہے. ابو بکر کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ پیغمبر کی کیا حالت ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دل کو قریب چلے گئے. حضور سجدے میں ہے, چاند کی چاندنی تھی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ منظر دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کیونکہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر سجدے میں پڑے ہیں اور اللہ کے دروازے پر اس طرح رو رہے ہیں جس طرح بچہ باپ کے سامنے روتا ہے. وہ پیغمبر سجدے میں پڑ کے یوں ہاتھ نبی نے اٹھا رکھے ہیں اور پیغمبر کی پگڑی مبارک اتر کر زمین پر گر چکی ہے اور پیغمبر نے یوں ہاتھ اٹھائے اور نبی کے آنسوؤں سے سارے پتھر کی زمین تر ہو چکی ہے اور پیغمبر ایک لفظ بار بار ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا اللہ اللہم ان تولد هذه الاصابع لا توبت في الارض, اے اللہ یہ 313 صحابہ میری کمائی ہے, میرے متاع ہے, میری عزیز عزت ہے. اے اللہ یہ 313 صحابہ میری آبرو ہے, میری ساری زندگی کی کمائی ہے اور یہ ساری کمائی لا کر میں نے تیرے دروازے پر ڈال دی ہے. ان کے پاس کوئی تلواریں نہیں, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں. لا توبت في الارض, اگر آج اے اللہ 1000 دشمن کے مقابلے میں ان 313 کو تو نے ہلاک کر دیا, لا توبت في الارض, قیامت کی صبح قیامت تک تیرا نام دنیا میں باقی نہیں رہے گا، تیری شریعت باقی نہیں رہے گی، تیرا دین باقی نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، کہنے کو تو یہ ایک معمولی ایک حدیث ہے، لیکن اس میں سارے قرآن و حدیث کا خلاصہ اس دعا میں جمع کر دیا گیا ہے۔ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ، اگر آج تو نے مجھے مٹا دیا، دین مٹ جائے گا، مجھے مٹا دیا، اسلام مٹ جائے گا، نہیں، یہ فرمایا اللہم اے اللہ، ساری رات پیغمبر تیرے دروازے پر سر رکھ کر ایڑیا رگڑتا ہے اور رو کر کہتا ہے ان تہلک حاضر الاصابہ، اگر اس جماعت کو آج تو نے ہلاک کر دیا، لا توبت بالارض، تیری عبادت نہیں ہوگی، تیرا دین نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا اگر مجھے مٹا دیا، دین مٹ جائے گا، نہیں، بلکہ یہ فرمایا اے اللہ، اگر صحابہ باقی نہ رہے، اسلام باقی نہیں رہے گا، توحید باقی نہیں رہے گی، رسالت باقی نہیں رہے گی، شریعت باقی نہیں رہے گی، دین باقی نہیں رہے گا، قرآن باقی نہیں رہے گا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ باقی ہے تو قرآن باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو شریعت باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو اسلام باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو محمد کا دین باقی ہے۔ پیغمبر نے سجدے میں صحابہ کے لیے جو کچھ فرمایا، یہ معیار ہے یا نہیں؟ بولو، معیار کس کو کہتے ہیں؟ اسی کا نام معیار ہے کہ اگر یہ ہے تو دین ہے، یہ نہیں تو دین نہیں، یہ معیار ہے۔ کہو یہ جو آدمی یہ کہتا ہے صحابہ معیار حق نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ضلالت و غوایت کا نام، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم ایسے اسلام کو اسلام نہیں کہتے جس کی تشریح محمد کے صحابہ نے نہ کی۔ صحابہ کی تشریح والے والا دین ہی دین اسلام۔ ٹھیک ہے، میں بات عرض کر رہا تھا کہ اس کے رسول کا معیار رسول اللہ کے صحابہ کا طرز عمل، حضور کے صحابہ کا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے، صحابہ نے حضور کو کس طرح مانا؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول، صحابہ کا طرز کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا اور ہمارا عمل کیا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ وہ پیغمبر جس نے اپنی امت کو استنجے کا طریقہ بھی بتایا، بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہ لوگوں استنجا اس طرح کر، وضو کا طریقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا۔ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اگر جھنڈیاں لگانا، بتیاں سلگانا، اس کا یہ بھی شریعت کا حصہ ہوتا تو پیغمبر ضرور کسی حدیث میں یہ بات نہیں فرماتا، فرماتا ہی نہیں فرماتا، حضور یہ بھی فرماتے نا کہ لوگوں، میری پیدائش پر جھنڈیاں لگاؤ، میری پیدائش پر کمکمیں جلاؤ، میری پیدائش پر جلوس نکالو، میری پیدائش پر تم جناب علی چراغا کرو، اعلان پر میری پیدائش پہ، پیغمبر یہ نہیں فرماتے۔ لیکن وہ بات تو پیغمبر نے نہیں فرمائی جو نبی وضو کا طریقہ امت کو بتاتا، استنجے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، کیونکہ یہ دین ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، یہ کام، کہ پیدائش کے نام پر، ولادت کے نام پر جلیاں لگانا، بتیاں سلگانا، تو پھر یہ کام بھی امت محمدیہ کرتی اور پیغمبر کی کوئی حدیث اس بارے میں بھی ہوتی۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اس بارے میں جب نبی کی حدیث ہوتی تو صحابہ بھی یہ کام کرتے، کرتے کیوں نہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے، حضور کی ولادت کی تاریخ ہے 9 ربیع الاول اور وفات کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول۔ اب دیکھیے کہ 12 ربیع الاول کو صحابہ نے کیا کیا اور 12 ربیع الاول کو ہم کیا کرتے، یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے نہیں؟ کہ 12 ربیع الاول صحابہ کرام پر بھی گزری، رخ میں ہے، اسی نے جا کر کہا صدیق آج بڑے پریشان ہیں۔ فرمایا میں پریشان کیوں رہوں، 3 دن سے نبی کا مصلی خالی ہے، کہیں پیغمبر ہم سے جدا نہ ہو جائے۔ یہ صدیق کا کر لیا میں 12 ربیع الاول کی صبح کو رضی اللہ تعالیٰ نے، اور دوپہر کے 11 بجے 12 بجے ایک رات میں زور کے بعد، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کی گلیوں میں گونجی، تو مولانا آزاد نے لکھا کہ جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، صحابہ کی ایک جماعت روتی ہوئی جنگلوں کی طرف نکل گئی، 400-500 صحابی سفید داڑیوں والے مسجد نبوی میں اشک بہا کر رو رہے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور روتے ہیں، سارے مدینے میں کوہرام برپا ہے، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں، حضرت عائشہ رو رہی ہے کہ سہاگ گزر گیا، فاطمہ رو رہی ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو
فاطمہ الزہرا تو یہ کہتی ہے کہ سنت علیہ مصائب لو اللہ سنت علیہ مسرنا لیالیا، میرے باپ کی وفات سے مجھ پر
اپنے گھر مکان میں سکھ میں ہے، اس لیے جا کر کاش صدیق آج بڑے پریشان ہیں. فرمایا میں پریشان کیوں نہ ہوں، تین دن سے نبی کا مصلی خالی ہے، کہیں پیغمبر ہم سے جدا نہ ہو جائے. یہ صدیق کا کر رہے ہیں ہمارے 12 ربیع الاول کی صبح کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوپہر کے 11 بجے 12 بجے ایک روایت میں زور کے بعد جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کی گلیوں میں گونجی تو مولانا آزاد نے لکھا کہ جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا. صحابہ کی ایک جماعت روتی ہوئی جنگلوں کی طرف نکل گئی، 400-500 صحابی سفید داڑیوں والے مسجد نبوی میں اشک بہا کر رو رہے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور روتے ہیں. سارے مدینے میں کوہرام برپا ہے، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں. حضرت عائشہ رو رہی ہے کہ سہاگ گزر گیا، فاطمہ رو رہی ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو فاطمہ تو زہرا تو یہ کہتی ہے کہ سنت علیہ مصائب لو اللہ سنت علیہ مصر میں لیا لیا، میرے باپ کی وفات سے مجھ پر مصیبت کے اتنے پہاڑ آئے. وہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو دن بھی رات بن جاتے، وہ مصیبتیں پہاڑوں پر آتی پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے، وہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو دن رات بن جاتے. یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں، فاطمہ تو رو رہی ہے. حضرت علی کو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور کے جسد اتھر کے پاس آئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے تمنی والے، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو علی آج آنکھوں کے آنسو سے آپ کو غسل دے دیتے. سارے صحابہ رو رہے ہیں، یہ مدینے کا 12 ربیع الاول ہے، یہ مدینے کی سرزمین ہے، یہ 1400 سال پہلے کا 12 ربیع الاول ہے. مدینہ میں 12 ربیع الاول کے دن کوئی صحابی ایسا نہ تھا جو رویا نہ ہو، جس نے اشک بہایا نہ ہو. لیکن مدینہ کے علاقوں میں، مدینہ کے دور دور بستیوں میں، مدینہ سے باہر خیبر کے علاقے کی طرف جو یہودی تھے ان کو خوشی تھی، جو عیسائی تھے ان کو خوشی تھی، جو اسلام کے منکر تھے ان کو خوشی تھی، جو مشرک تھے ان کو خوشی تھی، ان کو خوشی تھی اور صحابہ کو افسوس تھا. آج آپ فیصلہ یہ کریں کہ 12 ربیع الاول جب پاکستان میں آیا ہے تو پاکستان میں 12 ربیع الاول پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا شجرہ نصب، ہمارا سلسلہ نصب کن کے ساتھ ملتا ہے. اگر خوشی کرتے ہیں تو سلسلہ کس کے ساتھ ملتا ہے، اگر افسوس کرتے ہیں تو سلسلہ کس کے ساتھ ملتا ہے. میں تو دعوت و فکر دیتا ہوں، میں تو تمہارے گریبانوں کو جھجھوڑنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کرو کیوں پاگل بن گئے ہو، کیوں تمہاری عقل ماری گئی ہے، کیوں مات ماری گئی ہے کہ 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول آتا ہے، صدیق رو رہا ہے، عمر رو رہا ہے، عثمان آنسو بہا رہا ہے، عائشہ کی چیخیں نکل گئی ہیں، فاطمہ رو رہی ہے، حسن حسین کا رونا بند نہیں ہوتا ہے. 1,24,000 صحابہ پہ قیامت پائی ہے، صحابہ پہ مرگ موت پائی ہے، صحابہ پریشان ہے. لیکن خوش کون ہے؟ ابلیس خوش ہے. خوش کون ہے؟ عیسائی خوش ہے. خوش کون ہے؟ یہودی خوش ہے. آج تو فیصلہ کر، پشاور کے مسلمان آج یہاں سے جب اٹھے گا تو فیصلہ کرے گا، غریبان میں منہ ڈالے گا کہ جو طرز عمل صحابہ کا تھا کیا ہمارا وہی طرز عمل ہے، یا ہمارا خوشی والا طرز عمل ہے. اگر تو خوشی کرتا ہے تو تیرا شجرہ کس کے ساتھ ملتا ہے، اگر افسوس کرتا ہے تو تیرا شجرہ کس کے ساتھ ملتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خوشی کرنے والا بھی عاشق ہو اور رونے والا بھی عاشق ہو. صدیق رو رہا ہے، وہ بھی عاشق ہے، اور تو یہاں لوانوں کی بتیاں سلا کر خوشی کر رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، بچوں کے جلوس لا رہا ہے، کمکمے جلا رہا ہے، تو بھی عاشق ہے. تو کیسی عاشق ہے؟ اگر تو عاشق ہے تو پھر صدیق نبی کا دشمن ہوگا، صدیق عاشق ہے تو پھر تو نبی کا دشمن ہوگا. ایک رو رہا ہے وہ بھی عاشق ہے، ایک کود رہا ہے وہ بھی عاشق ہے. فیصلہ تو کر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رونے والا بھی عاشق ہو اور ہنسنے والا بھی عاشق ہو. بات میری کو سمجھ میں آپ کو آئی؟ کسی کو گالی دینا، کسی پر تنقید کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا ہمارے مشن کا حصہ نہیں، یہ بات یاد رکھے. لیکن عداوت فکر دینا اور اس سوئی ہوئی قوم کو جگانا اور جہالت اور غلایت کے پردوں میں دبی ہوئی اس انسانیت کو جھنجھوڑنا ہمارا فرض ہے. فرض ہے یا نہیں؟ میں نے غلط بات کہی؟ عاشق اگر صدیق اکبر ہے تو ہم عاشق ہیں؟ رونے والے عاشق، ہنسنے والے عاشق ہیں؟ بتاؤ. اگر تم کہو گے جی نبی کا تو جنازہ پڑا تھا، تو جنازے کی موجودگی میں صدیق اکبر کیسے روتا، ہنستا کیسے، ہنستا کیسے خوشی کرتا، وہ تو جنازہ پڑا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جنازے کی تدفین کے بعد اگلے سال بھی تو ربیع الاول آیا تھا، صدیق خلیفہ تھا، صدیق کی سلطنت تھی، صدیق وقت کا حکمران تھا، تو صدیق اکبر اپنے وزراء سے کہتا، 17 صوبے تھے، ہر صوبے میں آرڈر بھیجتا کہ گورنرو چرارا کرو، خوشیاں کرو، بتیاں سلگاؤ، لوانوں کی بتیاں جلاؤ اور خچروں کے جلوس لاؤ۔ صدیق یہ کام کر سکتا تھا کہ نہیں؟ نہیں کیا، کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ اگر یہ نہیں کیا تو وہ عاشق نہیں ہے، تم عاشق بڑے ہو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر ابو بکر تو عاشق نہ رہا، پھر تو تم ہی عاشق ہو۔ کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کی وفات کا اعلان جب مدینے میں ہوا تو مدینہ سے باہر ایک آدمی حل چلا رہا تھا، بوڑھا تھا، بخاری شریف میں اس کی روایت موجود ہے کہ حل چلاتا ہے۔ ایک آدمی کا بابا تو یہاں حل چلاتا ہے، تجھے پتا نہیں رسول اللہ دنیا سے چلے گئے؟ اس نے حل روک دیا، ہر روک کا ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ اس نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا جن کا آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا اگر نبی نہیں رہے تو آنکھوں کی ضرورت نہیں، جن کانوں نے نبی کا کلام سنا اگر نبی نہیں رہے تو کانوں کی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے وہ مستجاب الدعوات تھا، اسی جگہ پر اندھا ہو گیا، اسی جگہ پر بہرا ہو گیا۔ یہ تیرا طرز عمل ہے، ایک صحابہ کا طرز عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے تو مدینہ چھوڑ دیا تھا اور ملک شام جا کر آباد ہو گئے تھے کہ رسول اللہ زندہ موجود نہیں ہے تو میں مدینہ جاتا ہوں، تو حضرت بلال مدینہ تشریف لے گئے۔ 12 سال کے بعد حضرت بلال واپس آئے، حضرت فاروق اعظم کا آخری دور ہے، تو سارے مدینہ کے لوگوں نے کہا بابا جی اذان مدینے والی سناؤ، تو بابا اذان نہیں دیتا۔ حضرت حسن حسین کے کہنے پر بابا بلال اذان دینا شروع کرتا ہے۔ جب حضرت بلال نے اذان شروع کی تو مدینہ کی گلیوں سے میں عورتیں نکل آئیں، مرد نکل آئے، بوڑھے نکل آئے، رسول اللہ کا زمانہ یاد آیا۔ جب بابا بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا ہے تو حضرت بلال بے ہوش ہو کر کے پڑتے ہیں، لوگوں نے منہ میں پانی ڈالا، بابا جی کیا ہوا؟ فرمایا مجھے 12 سال پہلے کا زمانہ یاد آیا کہ جب میں اذان دیتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، میرا محبوب سامنے ہوتا تھا، آج جب میں نے محبوب کا نام لیا میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے محبوب نظر نہیں آیا۔ یہ معیار ہے صحابہ کا، اور اگر تیرا یہ معیار ہے تو بتا۔ حضرت اویش کرنی کو جانتے ہو؟ رحمت اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے دور میں والدہ کی خدمت کرتے ہیں، حضور کی زیارت نہ کر سکے، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، سارے صحابہ کی زیارت کی، ان کو پتا چلا حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو اویش کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دانت توڑ لیا، پھر خیال آیا کہ حضور کا جو دانت ٹوٹا ہے شاید دوسرا ہو، تو دوسرا بھی توڑ لیا، پھر سارے دانت توڑ دیے کہ پیغمبر کا کوئی دانت تو ہوگا، چلو میری مناسبت نبی کے ساتھ ہو جائے گی کہ نبی کے بھی دانت ٹوٹے تو میں نے بھی دانت توڑ لیے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اویش کرنی رحمت اللہ علیہ نے پیغمبر کی سنت سمجھ کر اپنا دانت توڑا عشق سمجھ کر، تو اس اویش کرنی کو یہ بات کیوں نہ سوجی کہ ربیع الاول کی جب 12 تاریخ آئے تو وہ بھی جلوس لے کر بازار میں آ جائے، وہ بھی جلیاں لگا کر بازار میں آ جائے، وہ بھی بتیاں سلگا کر بازار میں آ جائے۔ جو عاشق اپنے دانت توڑا دیتا ہے وہ جلیاں کیوں نہیں لاتا، وہ بتیاں کیوں نہیں سلگاتا، وہ خچروں کو کیوں نہیں لاتا، وہ عشق کی یہ دعوے کیوں نہیں کرتا جو آج آپ کر رہے ہیں؟ بتا ان کو یہ عشق کیوں نہیں سوجا؟ تجھے یہ عشق کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے، معیار صحابہ ہے، کہو معیار۔ اور صحابہ کی حالت کو دیکھو کہ صحابہ پیغمبر کے کتنے عاشق ہیں، نبی سے ان کو کتنی محبت ہے، نبی سے ان کو کتنا پیار ہے۔ عہد کی جنگ میں حضور نے فرمایا نعمان سے کہا کہ نعمان جاؤ سعد بن ربیع جہاں تجھے ملے تو اس کو میرا سلام کہو اور اس کو کہو کہ رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں۔ نعمان کہتے ہیں کہ میں نے جا کر زندوں میں دیکھا تو مجھے سعد نہ ملا، میں نے مردوں میں دیکھا تو سعد نہ ملا، تو میں نے زخمیوں میں دیکھا کہ 10-15 آدمی اوپر پڑے ہیں اور نیچے سعد بن ربیع تڑپ رہا ہے، تو میں نے سعد بن ربیع کو نیچے سے نکالا اور نکال کر کہا کہ سعد تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے اور پیغمبر نے تجھے بلایا ہے۔ نعمان کہتا ہے کہ جب میں نے پیغمبر کا سلام دیا تو وہ زخمی شیر کی طرح اٹھنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ دنیا کے لوگوں مجھے مبارک ہو کہ مجھے آمنا کلال نے سلام بھیجا ہے، میری خوش قسمتی ہے۔ لیکن وہ 4 مرتبہ اٹھا پھر گر گیا، اس کے چہرے میں زخم تھا، اس کے جسم پہ زخم تھا، اس کے جسم پہ 17 زخم لگے ہوئے تھے، وہ اس کے جسم سے لہو بہ رہا تھا۔ اس نے اس نعمان سے کہا کہ میرا آخری وقت ہے، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، میں نبی کے دروازے پر تو نہیں آ سکتا، لیکن میرے پیغمبر کو میرا حال سنا دینا، میری کیفیت بتا دینا اور کہنا کہ قیامت کی صبح کو حوض کوثر پہ ملاقات کروں گا۔ یہ کہا اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ نعمان کہتا ہے کلمہ شہادت ابھی اس نے شروع کیا تھا، میرا بازو پکڑ لیا، میں قریب ہوا، مجھے کہنے لگا نعمان جاؤ میری قوم کے سارے انصاریوں کو جمع کرو اور جمع کر کے کہو کہ تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا اور اس کا آخری
پیغام ہے. آخری پیغام وہ سردار یہ دے کر گیا کہ دنیا کے لوگوں اور میرے انصاری برادری کے لوگوں, رسول اللہ پر دائیں شہید ہو جانا, بائیں شہید ہو جانا, آگے شہید ہو جانا, پیچھے شہید ہو جانا, لیکن میرے محمد پر اگر آنچ آ گئی تو میں قیامت کے دن تمہیں معاف نہیں کروں گا. یہ کہا اور کل میں شہادت پڑھ کے جان جانے جانا کے سپورٹ کر دی. نعمان کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میں نے سارا واقعہ حضرت ثابت بن ربیع کا رسول اللہ کو سنایا. نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اے اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں, تم راضی ہو جا. یہ ثابت بن ربیع کا عشق تھا. نعمان کہتے ہیں کہ اس واقعے کے کئی دنوں کے بعد میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا صدیق اکبر اپنے مکان کے باہر صحن میں چبوترے پر لیٹے ہوئے ہیں اور ابو بکر کے سینے پر ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے. ابو بکر اس بچی کو چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں. میں قریب ہوا, میں نے کہا ابو بکر یہ آپ کی بچی ہے کہ آپ کے بیٹے نعمان کی بچی ہے؟ تو صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا نعمان تو نہیں جانتا یہ میری اور میرے بیٹے کی بچی نہیں, یہ تو ثابت بن ربیع کی یتیم بچی ہے. میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کا آخری وقت آیا, اس نے تجھے یہ تو کہا کہ میری قوم کو کہنا کہ میرے نبی پیاس نہ آنے پائے, لیکن اس کو اپنی یتیم بچی کا خیال نہیں آیا. یہ نبی کا عشق تھا. کہو یہ نبی کا. ایسے عاشقوں کو دیکھو کہ جنہوں نے اپنا آپ لٹا دیا, بیویوں کو قربان کر دیا, بچوں کو ذبح کرا دیا, خود عورتوں کو دیوا کرا دیا, بچوں کو یتیم کرا دیا, خود اپنے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑوں پر کرا دیے, لیکن ان کو تو یہ ان کے ذہن میں تو یہ نہ آیا کہ وہ بھی 12 ربیع الاول کے دن جلوس لے کر بازاروں میں آئے, وہ بھی جھڑیاں لگائے, وہ بھی بتیاں سلگائے. آئے صدیق اکبر کو دیکھو جنہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی میں نے محمد کی سنت کو نہیں چھوڑا. اس ابو بکر نے تو یہ کام نہیں کیا جو آج پشاور اور پاکستان کے کئی جال قسم کے دل تمہوں نے شروع کر رکھا ہے کہ نبی کا جنازہ جس دن اٹھا اس دن خوشی کر رہے ہیں, جس دن پیغمبر کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اس دن کا کسی کو پتا نہیں ہے. چلو ایک منٹ کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے آپ کا استدلال قبول کرتا ہوں کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے, حضور کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے. چلو میں نے مان لیا کہ ایک ہی دن ولادت ہے, ایک ہی دن وفات ہے, لیکن جب خوشی اور غمی دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو غلبہ خوشی کا نہیں ہوتا, غلبہ غمی کا ہوتا ہے. آج 12 اکتوبر ہے, 12 اکتوبر کے دن آج سے 7 سال پہلے تیرے والد صاحب پیدا ہوئے ہو اور آج 12 اکتوبر کو فوت ہو جائے تو کبھی خوشی نہیں کرتا یہ کہہ کر کہ آج ہی میرے ابا جی پیدا ہوئے تھے, لہذا میں آج جھنڈیاں لگاؤں, لہذا میں آج بتیاں سلگاؤں, لہذا میں آج جلوس نکالوں. تیرا باپ مر جائے تو تو روئے, تیری ماں کا جنازہ اٹھے تو تو روئے, تیرے بھائی کا جنازہ اٹھے تو تو روئے, لیکن یہ محمد مکے کا یتیم ہے کہ جس کے جنازہ اٹھنے پر تو ہنس, جس کے جنازہ اٹھنے پر تو خوشی کر رہا ہے, جس کے جنازہ اٹھنے پر فاطمہ تو رو رہی ہے, عائشہ تو رو رہی ہے, لیکن تو چل رہا ہے, تو کود رہا ہے, تو جناب خوشیاں کر رہا ہے, تو بتیاں سلگا رہا ہے. یہ فیصلہ تو اپنے گھر جا کر کر. میں تجھے جھجھوڑنا چاہتا ہوں, میں تیرے غریبان کو جھجھوڑنا چاہتا ہوں, میں تجھے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ کسی عیسائیوں سے یہ نہ ہو سکا کہ اپنے نبی کے جانے کے دن کی خوشی کرے, یہودیوں سے یہ نہ ہو سکا کہ موسیٰ کی وفات کے دن خوشی کرے, اور صحابیوں سے یہ نہ ہو سکا کہ داؤد کے جانے پہ خوشی کرے, لیکن یہ عجیب نبی کا امتی ہے جو اس مسلمان کہلاتا ہے اور وفات رسول کے دن خوشیاں کرتا ہے, جلوس نکالتا ہے, بتیاں سلگاتا ہے. اس کو مکے کے یتیم کا وہ جنازہ یاد نہیں آتا, صحابہ کا رونا یاد نہیں آتا, فاطمہ تو زہرا کے آنسو یاد نہیں آتے, عائشہ کا رونا یاد نہیں آتا, ابو بکر کا غم یاد نہیں آتا, عمر کا افسوس یاد نہیں آتا, عثمان کا رونا یاد نہیں آتا, صحابہ کی دھاریں یاد نہیں آتی. وہ یہاں ہنس رہا ہے اور ابو بکر اور صحابہ رو رہے ہیں. فیصلہ تو کر کہ عاشق تو ہے یا عاشق محمد کے صحابہ تھے. عیسائیوں کو دیکھو 25 دسمبر کو ہر سال عیسائی اپنے نبی کی ولادت پر خوشی کرتے کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, حضور علیہ السلام کا جب نام آتا ہے, حضور کی جب کا ذکر جب ہوتا ہے تو تین باتیں ذہن میں آتی ہیں, ایک آپ کی ولادت, ایک آپ کی تعریف اور ایک آپ کی سیرت. حضور کی ولادت پر خوشی ہر آدمی نے کی, حضور کی ولادت پر خوشی کی یا نہیں؟ حضور کی ولادت پر جس آدمی کو خوشی نہیں ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ میری بات یاد رکھیں. لیکن خوشی کرنے کا یہ معیار نہیں کہ آپ نبی کی بات تو مانے نا اور ویسے کہیں ہمیں خوشی ہے, بات نہ مانا. ایک مہمان آپ کے گھر آیا, دوپہر کا وقت ہے, پیاس اس کو لگی ہوئی ہے بہت زیادہ, آپ کے گھر آیا, آپ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا جی آیا ہوں, خوش آمدید, اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے یار مجھے پیاس لگی ہے پانی دو, تو آپ کہنے گی پانی یہاں کوئی نہیں لیکن آپ کے آنے کی خوشی بڑی ہے. وہ کہتے نہیں یار, تھوڑی دیر کے بعد کہتے یار پیاس لگی, کہتے نہیں پانی وانی یہاں کوئی نہیں, خوشی بڑی ہے, سبحان اللہ جی آیا ہوں, خوش آمدید.
थोड़ी देर के बाद फिर वो कहता है यार पानी तो लाओ, कहते ये पानी वानी कोई नहीं, खुशी बड़ी है। जब ऐसे होगा तो वो मेहमान ये कहेगा ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, कहेगा कि नहीं, कहेगा कि नहीं। देखने वाले भी कहेंगे कि यार ये तो मजाक कर रहे हैं, कि वो पानी मांगता है पानी नहीं देते, वैसे कहते खुशी करके दुनिया में नबी का मजाक उड़ाया जा रहा। एक मजाक उड़ाया जाता ही है, कहता कि तुम जो उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखते हो तुम्हें नबी के आने की खुशी नहीं। एक आदमी मुझे कहने लगा पिछले जो सरगोधे में, कहने लगा तुम्हें नबी के आने पर खुशी नहीं, तो जो बरेली हजरात है उनको बड़ी खुशी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, खुशी उनको भी है खुशी हमें भी है, लेकिन खुशी खुशी में फर्क है। खुशी खुशी में घर में मेहमान आता है, तो जब घर में मेहमान आता है तो घर के दो तबकों को खुशी होती है, एक बच्चों को खुशी होती है, एक घर के अकलमंद और सियाने लोगों को खुशी होती है। लेकिन खुशी खुशी में फर्क होता है। अकलमंद लोगों को ये खुशी होती है कि ये जो मेहमान आया है बड़ी देर के बाद आया है, बड़ा अच्छा पैगाम लाया है, बड़ी इज्जत वाला मेहमान है, ये खुशी है। लेकिन घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो इस बात का पता नहीं होता कि ये मेहमान कितनी इज्जत वाला है, कितनी अजमत वाला है। बच्चों को ये खुशी होती है कि आज मेहमान आया है, आज घर में हलवा पकेगा, आज सेवियां पकेंगी, आज जनाब अली यहाँ यानी खीर पकेगी। तो देखो घर में आने पर खुशी बड़ों को भी है, खुशी छोटों को भी है, लेकिन बड़ों की खुशी अलग है, छोटों की खुशी अलग है। मैंने कहा हमें भी खुशी है, खुशी इन्हें भी है, इनकी खुशी बच्चों वाली है, हमारी खुशी अकलमंदों वाली है। और हमारे देवबंद कहते हैं कि हजूर आए हैं, हजूर से बेहतर दुनिया में मेहमान कोई आया, हजूर से बेहतर कोई कुरान नहीं आया, हजूर से बेहतर दुनिया में कायनात का कोई रसूल नहीं आया, हमें ये खुशी है। लेकिन इनको खुशी है कि रबीउल अव्वल का महीना आ गया, हलवे का महीना आ गया, चीरों का महीना आ गया, चंदे का महीना आ गया, बत्तियों का महीना आ गया और खाने का महीना आ गया। खुशी इनको भी है, खुशी हमें भी है। नारा इसका लगाएं क्योंकि बीबी की हुकूमत है। देखते नहीं आप इसी किस्म की बात हमारी बीबी साहबा कर रही है, कराची में तकरीर कर रही है, अजान की आवाज आई तकरीर बंद कर दी। सुभान अल्लाह, कहते इस्लाम आ गया, रेडियो में खबर आई तो बीबी ने अजान बंद कर, अजान में तकरीर बंद कर दी। अजान में तकरीर बंद करने पर रेडियो में आ गया और नमाज पढ़े या ना पढ़े वो कोई बात नहीं। जिस तरह हमारे यहां एक इमाम बारे में अजान हो रही है, एक ज्यादा अजान दे रहा है, नहीं वो अजान दे रहा है, जिस वक्त अंदर दाखिल हुए तो देखा कि उसके कमीज कोई नहीं, पजामा कोई नहीं, अजान दे रहा है। उसको कहा शाह जी ये जो तुम अजान दे रहे हो ये हमें तुमसे काम है। तो शाह साहब खैर से वो एक छोटा सा कच्चा पहना हुआ उसी तरह बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि जमात करा के आ जाए, कहने लगे नहीं यहां सिर्फ अजान होती है जमात नहीं होती। तो यहां भी कराची में क्या हुआ, अजान हो रही है बीबी जी तकरीर बंद कर रही है। सवाल अल्लाह, अच्छा जी जिस पैगंबर की ये अजान है, जिस नबी का ये दीन है, उस नबी की और कोई बात याद नहीं? उस नबी ने फरमाया वो कौम कभी कामयाब नहीं होगी जिसकी सरबरा औरत हो, ये हदीस नहीं पहुंची? उस नबी के लिए हदीस नहीं पहुंची कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास यमन की औरतों का वफद आया और आके हजूर से मुसाफा करने के लिए एक औरत ने हाथ बढ़ाया तो पैगंबर ने फरमाया इन्नी लाउ साफी उकन्नी सा, मैं मोहम्मद औरतों से मुसाफा नहीं कर सकता। अब तुम यहां हर एक से मुसाफा कर रहे हो, जब हर मर्द से तुम मुसाफा करती हो तो उस वक्त तुम्हें मोहम्मद की अजान याद नहीं आती, नबी का पैगाम याद नहीं आता? इसको रेडियो में आ रहा है। अय्यूब खान को देखो, मौलाना गुलाम का सरदार भी, अल्लाह ताला उन पर रहमत करे, बड़ी हस्ती थे। वो फरमाते थे कि अय्यूब खान साल में एक मरतबा ईद की नमाज पढ़ता है। सारे अखबारों में खबर आ रही है कि अय्यूब खान नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे माथे घस गए किसी ने अखबार में नहीं दिया। ऐसे लोग भी, और यहां बड़े बड़े लोग आते, और वो एक सरोज खानून होता था, वो कहता यार मौलवियों की तकरीर में लोग जमा हो जाते हैं, हमारी तकरीर में कभी कोई नहीं आया, मजमानी इकट्ठा होता। तो किसी ने कहा मौलवी जब तकरीर शुरू करते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ाते हैं, तो वो भी दुरूद शरीफ पढ़ाने लगा, कहने लगा पढ़ो दुरूद शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये सारी हुकूमत आज जो है ये इसी तरह की, इन्होंने दीन कब सीखा है, जाकर शेख के घर में पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, इन्हीं की बात है। वो अकबर इलाहाबादी का शेर याद आया, पुलिस वालों से माजरत के साथ एक थानेदार ने अकबर इलाहाबादी की दावत की, اور دعوت سے پہلے اکبر آبادی سے کہا کہ اکبر صاحب میں نے یہ کوٹھی نئی نئی بنائی ہے، اس کے لیے آپ کچھ اشعار لکھ کر دیں جو میں کوٹھی کے ماتھے کے اوپر سجاؤں۔ تو اکبر آبادی نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ جو شعر میں لکھوں وہ کوٹھی کے اوپر لکھنے ضرور ہے۔ انہوں نے کہا وعدہ کر لیا۔ اب اکبر آبادی شعر پڑھ رہا ہے۔ اکبر آبادی بڑا قومی شاعر تھا، بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ اس نے کہا یہ کوٹھی تمہیں جو نظر آ رہی ہے، یہ اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اس کوٹھی کے ایک ایک گملے کو سونگو تو خون یتیمہ کی بو آ رہی ہے۔ اس نے بڑی بات کہی۔ تو یہ ہمارا جو اس وقت واسطہ پڑا ہوا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ بڑی بیوی امریکہ گئی ہوئی ہے، چھوٹی یہاں ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ پاکستان کا ایک عذاب ہے، عذاب ہے۔ یعنی کہتے ہیں مولوی بھی تقریر میں سیاسی بات نہ کریں۔ ہاں سیاست تیرے باپ کے لیے چھوڑ دیں، سیاست بدماشوں کے لیے چھوڑ دیں۔ یاد رکھو علماء کی سیاست این اسلام ہے۔ ہم اس سیاست کے رمبردار ہیں جس سیاست کا رمبردار شیخ المحمود الحسن تھا، اس سیاست کے رمبردار ہیں جس کا رمبردار مولانا مفتی محمود تھا۔ آپ مفتی محمود کی سیاست کو جانتے ہیں کہ 9 مہینے میں صوبہ سرحد میں وہ اسلام کی اصلاحات اس مسلم محمود نے کی ہے کہ جس اس کی مثال پاکستان کی 40 سالہ تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہے؟ جو حکمران آیا اس نے قوم کو پاگل بنایا، ووٹ لینے کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا، ووٹ لینے کے لیے کلمہ پڑھا، ووٹ لینے کے لیے قرآن کی آتے پڑھی، ووٹ لینے کے لیے دنیا کو پاگل بنایا، کرسی کو لمبا کرنے کے لیے اسلام کے لاگ لاتے۔ لیکن ایک مفتی محمود تھا جو چٹائی پر بیٹھ کر جس نے ساری زندگی گزاری ہے، اور اس دور میں ممتاز بھٹو آکسفورڈ کا پڑا ہوا سندھ کا وزیر اعلیٰ تھا، 3-6 مہینے کے بعد ناکام ہو گیا، وزارت سے بھٹو نے علیحدہ کر دیا۔ لیکن یہ مفتی محمود تھا جو دیوبند کی مسنت کا ایک طالب علم تھا، اس نے صوبہ سرحد میں ایسی وزارت قائم کی کہ 9 مہینے میں کوئی سیاسی نظر بندی نہیں ہوئی، کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی۔ 9 مہینے میں شراب بند ہے، جوا بند ہے، بدماشی بند ہے۔ ایک وہ وزارت میرے دوستو، علماء کی سیاست دنیا داروں کی سیاست سے مختلف ہوتی۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں لاہور میں اخبارات میں بھی آیا کہ 4000 شرابیوں نے جلوس نکالا لاہور میں۔ 4000 شرابی ہے جی، 4000 جلوس نکال رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لسنس بحال کرو۔ سبحان اللہ، ہمارے لسنس بحال کرو، لسنسوں کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، ان کو ایکسٹینڈ کرو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 4000 شرابیوں کے بعد دوسرے دن 2500 عورتوں نے جلوس نکالا کہ ہمیں شراب کا لسنس جاری کیے جائے۔ یہ لاہور میں ہوا، اخباروں میں آیا۔ پاکستان اس حد تک پہنچ گیا کہ یہاں کنجریوں کو عروج مل چکا، بدماشوں کو عروج مل چکا ہے۔ ایک وہ مفتی محمود تھا جس نے اپنی وزارت کے دوران ذوالفقار علی بھٹو سے کہا تھا کہ میرے صوبے میں آ کر تم شراب نہیں پی سکتے، وزیر اعظم سے کہا تھا۔ اور ایک یہ حکومت ہے کہ شراب کے لیے جلوس نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پاکستان ہے، یہ اسلام ہے۔ اور بے نظیر صاحبہ کو دیکھو، وہ غیر ملک کے ایک اخبار نویس کو انٹرویو دے رہی ہے، کہتی ہے پاکستان چونکہ کٹر قسم کے مسلمانوں کا ملک ہے، اس لیے یہ جو شرعی اصلاحات ہیں، یہ جو حدود آرڈیننس ہے، یہ میں آہستہ آہستہ تو ختم کر سکتی ہوں، جلدی نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے ہم نے بے نظیر کو لاہور اور کراچی کے جلسوں میں، میں نے پچھلے دنوں کہا، میں نے کہا بی بی جی تیرا حشر تیرے باپ کی طرح ہوگا، یاد رکھو یہ کام تیرا باپ نہیں کر سکا، تو کیسے کر سکتی ہے۔ لا، مولانا فضل الرحمان نے چیلنج کیا ہے اسلام آباد میں کہ حدود آرڈیننس کو دخل دے کر دیکھو، ہاتھ لگا کر دیکھو، اگر ایک دن میں تمہارا تختہ روڑ دیا۔
تم شریع قوانین کو بدل دو گے ہم چپ کر جائیں گے. تیرا باپ اگر پھانسی چل سکتا ہے تو تو بھی اسلام سے بغاوت کے جرم میں پھانسی چل سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کوئی راہداری نہیں اسلام کے معاملے میں. ٹھیک ہے, اس وقت وزارت دفاع کا شکی اجلال حیدر زیدی وہ شیعہ ہے اور پاکستان کی شیعہ تنظیموں کی سرپرستی کر رہا. کے ایس سے محمود وزارت داخلہ کا شکی ہے وہ بھی شیعہ ہے, وہ بھی شیعہ تنظیموں کی سرپرستی کر رہا. اور یعقوب علی خان جو وزارت خارجہ پر براجمان ہے یہ شیعہ ہے اور اپنی شیعت کو چھپانے کے لیے اس نے درخواست دی کہ میرا نام یعقوب علی خان کی بجائے یعقوب خان کر دیا جائے اس لیے تاکہ کوئی مجھے شیعہ نہ کہہ سکے. دیکھیے کتنے اہم اہم عہدوں پر شیعہ فائز ہو. کیوں کہ ایک اور ہمیں وہ ملی جو خود شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی ہے, جس کی ماں شیعہ, جس کا خاند شیعہ, جس کا نکاح کرانے والا شیعہ. اور آپ دیکھیے بے نظیر کی حکومت میں وہ قبیل الدین احمد ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ وہ قادیانی ہے جو پوری دنیا کے سفارت خانوں پر انچارج ہے, پاکستانی سفارت خانوں پر ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ قبیل الدین احمد وہ قادیانی. مرزائی کو سر پہ اٹھا دیا تم نے, مرزائی کو سر پہ اٹھایا اور پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ نے جس پاکستان کے نمائندے کو مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر بھیجا وہ نصیر احمد قادیانی. اور صوبہ سندھ کی سیکرٹری, صوبہ سندھ کا چیف سیکرٹری قمر ادریس قادیانی بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی ہے اور اذان میں لاؤڈ سپیکر بند کر رہی ہے, اذان میں تقریر بند کر رہی ہے, تقریر بند کر دو اذان ہو رہی ہے. اور قادیانی کو سر پہ بٹھایا, شیعہ کو سر پہ بٹھایا, نہ قرآن کی بات ہے نہ ایمان کی بات ہے. اور وہ ٹیلی ویژن پر دیکھو ننگے ڈانس ہو رہے کہ نہیں, لڑکا لڑکی ڈانس کر رہے ہیں, بھائی بھائی ڈانس کر رہے ہیں. کہتے جی تفریح ملنی چاہیے, کنجر بن کر تفریح ملنی, کنجریاں بنا کر تم تفریح دو گے. یہ پاکستان ہے بی بی جی, یہ برطانیہ نہیں ہے, یہ آکسفورڈ نہیں ہے, یہ کناڈا یونیورسٹی نہیں ہے, یہ امریکہ نہیں ہے, یہ محمد کے دیوانوں کا ملک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر کوئی بے غیرتی برداشت نہیں ہو سکتی, ہو سکتی نہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں ہماری فوج کے جوان ہیں, ہمارے بڑے بڑے وزرا ہیں, مرد ہیں, لڑکی کو سلوٹ مار رہے ہیں, لڑکی کو سبحان اللہ مبارک ہو, پرائم منسٹر کو سلام ہو رہا ہے. یہ پاکستان ہے, یہ مردوں کا ملک ہے. اکبر نے کہا کل جو نظر آئی بازار میں چند بے پرد چند بیویاں, اکبر تو دیکھ کر غیرت قومی میں گر گیا, پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردے کو کیا ہوا تو کہنے لگی عقل کے مردوں کی پڑ گیا. یہ آپ نے نہیں آئی, یہ آپ راہ لے آئی, ہم نے اس کو ووٹ بھی تو آپ نے دیے یا نہیں دیے, جنہوں نے نہیں دیے جنہوں نے دیے انہوں نے تو دیے. ٹھیک ہے نا بھائی, تو ذمہ داری کس کی ہے, ووٹ دینے والوں کی ذمہ داری ہے نا. تو خیر ووٹ دے دیے اور اب کہہ رہے یار یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا ووٹ تم نے دے دیے, بھائی ووٹ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ووٹ کس کو کہتے ہیں. اب کہہ رہے یار عالم اسلام میں بڑی بدنامی ہو گئی کہ مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ کو مسخ کر دیا. میں 7 عرب ملکوں کا میں نے پچھلے دنوں دورہ کیا تو جہاں بھی ہم گئے وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے معافی لی جاؤ پاکستان میں کوئی مرض نہیں ہے. ایک عربی شہر سے میں نے دعوت دی کہ ہم فیصل آباد کے قریب عمر فاروق یونیورسٹی بنا رہے ہیں, آپ آئے. انہوں نے کہا جب تک پاکستان میں عورت حکمران ہے کوئی عربوں کا کوئی بڑا آدمی پاکستان نہیں آئے گا.
یار کردہ پاک ریکارڈنگ, پہلی منزل کرین سینٹر صدر کراچی, فون نمبر 5678123.
اور عقل میری طرف دیکھیں, عقل ہے خاص خدا کی,